بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهدات وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم. ہمارا جو تذکرہ چل رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ کا, آج انشاءاللہ تقریباً چار اسماء کا بلکہ پانچ اسماء کا ذکر کرنے کا ارادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے رحیم, اسی سے ملتے جلتے کئی الفاظ اور کئی اسماء, کئی صفاتی نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں قرآن پاک میں ملتے ہیں. سورہ توبہ کی یہ جو اخیر کی آیتیں ہیں ان میں دو ناموں کا ذکر ہے, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, کہ حضور یہ رؤوف ہیں اور رحیم ہیں, دونوں کے معنی قریب قریب ایک ہی ہیں, رؤوف کے بھی رحیم کے بھی. تو ایک لفظ ہے رحیم, ایک لفظ ایک اسم ہے رؤوف, اور ایک اسم ہے رحمۃ للعالمین, اور ایک اسم ہے نبی الرحمہ. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ انا رحمہ, میں خود رحمت ہوں. تو یہ تقریباً پانچ چھ الفاظ اسی معنی میں ملتے ہیں احادیث مبارکہ میں, جن میں صفت رحمت کا ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ بڑی اہم صفت ہے, اس کی بڑی تفصیلات ہیں. رحمت کے معنی کیا آتے ہیں؟ رحمت کے معنی ہیں مہربانی کے, رحمت کے معنی آتے ہیں شفقت کرنا, مہربانی کرنا, رحمت کے معنی آتے ہیں نرمی کرنا, رحمت کے معنی آتے ہیں خیر کا ارادہ کرنا, رحمت کے معنی آتے ہیں انعامات اور احسانات کا کسی کے ساتھ معاملہ کرنا. قرآن پاک میں متعدد معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. ایک رحمت کے معنی آتے ہیں توفیق دینا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب یہ اللہ کی طرف منسوب ہوگا تو اس وقت توفیق دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اعمال کو کرنے کے لیے ہوتی ہے, وہ رحمت ہوتی ہے. اسی طریقے پر رزق کی, معاش کی بہتری اور وسعت اور اس کی بحالی کے معنی میں بھی, اس میں برکت کے معنی میں بھی رحمت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. آدمی کے رزق میں برکت کا ہونا, کثرت کا ہونا, اس کا بحال ہونا. اسی طریقے پر مغفرت کے لیے بھی لفظ رحمت کا استعمال کیا گیا, رحمت سے مراد مغفرت بھی ہوتی ہے. رحمت کے ایک معنی جنت میں داخلے کے بھی ہیں. تو دیکھا گیا بنیادی طور پر رحمت کے جو معنی نکلتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایصال النفع, نفع کو پہنچانا, فائدہ پہنچانا, کسی کے ساتھ احسان کا, حسن سلوک کا معاملہ کرنا, یہ رحمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھی یہ منسوب ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی. اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ پاک کی یہی دو نام مذکور ہیں, اللہ رحمان بھی ہیں, اللہ رحیم بھی ہیں. بڑی اہم صفتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک کی انہی دو صفتوں کی برکت سے یہ نظام کائنات چل رہا ہے پورا کا پورا. رحمت وہ ہے جس کی رحمان وہ ہے جس کی رحمت عام ہو, اور رحیم وہ ہے جس کی رحمت خاص ہو. رحمان وہ ہے جس کی رحمتیں دنیا میں ہوتی ہیں, اور رحیم وہ ہوتا ہے جس کی رحمتیں آخرت میں ہوتی ہیں. بڑی تفصیلات ان کی ہیں, حضرت نے بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر وغیرہ کے موقع پر بڑی تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا ہے, بیانات میں یہ چیز مل جاتی ہے. تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یہ اسم منسوب ہے, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی یہ اسم منسوب ہے. دراصل رؤوف ہو یا رحیم ہو, اللہ کے نام ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو صفتیں ہیں, اللہ کی یہ صفتیں ذاتی ہیں, خود سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ صفتیں ہیں, لیکن آپ کی یہ صفتیں عطائی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. بہت بڑا فرق ہوتا ہے ذاتی اور عطائی ہونے کا. عطائی ہونے کی اسی وجہ سے ہیں کہ مخلوق ہیں, خدا نہیں ہو سکتے, خدا کے درجے سوچا بھی نہیں جا سکتا. مخلوق خالق کے ساتھ مل جائے یہ ہو نہیں سکتا. خالق کا درجہ مخلوق کو دے دیا جائے یہ بھی نہیں ہو سکتا، دیں گے تو پھر شرک اور کفر لازم آئے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جو صفتیں ہیں یہ عطائی صفتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ نے اپنی صفات کا کچھ حصہ دیا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ انسانوں کے اعتبار سے جو رحمت کا حصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے. یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت سے اگر دیکھا جائے تو رحمت کا بہت کم حصہ ملا، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت ہے، بہت زیادہ ہے، اتنی ہے اتنی ہے کہ اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رحمت عطا کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جو رأفت عطا کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہ انسانوں کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے، مخلوقات کے اعتبار سے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا کیا گیا. اتنا عطا کیا گیا کہ ہم اس کی حد اور اس کی لمٹ متعین نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کی طرف جب یہ منسوب کیا جائے تو اللہ کے رحمت کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی حد ہی نہیں ہے، لمٹ ہی نہیں ہے اس کی کچھ، کیونکہ اللہ کا قرب جو ہے نا وہ کوئی لمیٹڈ نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے ان کی رحمتیں بھی لمیٹڈ نہیں ہوتی، قرب کے بے انتہا درجات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اب پوری دنیا، آج اگر پورے دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان کے اسلام کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ رہا ہے، ہر لمحہ ہر آن ہزاروں کروڑوں سینکڑوں کی تعداد، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جتنی اذانیں ہو رہی ہیں سب کا ثواب حضور کو پہنچ رہا ہے، جتنی نمازیں ہو رہی ہیں سب کا ثواب، جتنے حروف پڑھے جا رہے ہیں سب کا ثواب، جتنے درود شریف ہو رہے ہیں سب کا ثواب. یعنی جو بھی خیر کا کام اس امت کے اندر ہو رہا ہے، بلکہ آدمی مسلمان ہے تو اس کا مسلمان ہونا، چاہے مسلمان ہونے کے بعد کوئی عمل کرے یا نہ کرے، ثواب تو حضور کو پہنچ رہا ہے برابر. اور جتنا ثواب پہنچ رہا ہے اتنے درجات بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور قیامت تک ہوتے رہیں گے. اور جتنے درجات بلند ہوں گے تو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہوتا چلا جائے گا، اور اللہ کے قرب کی کوئی لمٹ نہیں ہے، تو اس لیے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو یعنی کچھ نام وہ ہوتے ہیں، جو کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں، کچھ اسماء اور صفات وہ ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف منسوب ہوتی ہیں، تو اللہ کی طرف نسبت کا معنی ہی کچھ اور ہوتا ہے. جیسے ہم سنتے ہیں اللہ بھی سنتے ہیں، اللہ نے خود اپنے بارے میں فرمایا وکان اللہ سمیعا علیما، اللہ بھی سننے والا ہے، بصیرہ اللہ پاک دیکھنے والا ہے. اللہ کا سننا اور دیکھنا ایسا ہے کہ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے وہ کہاں ہیں، کیسے سنتے ہیں، وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. کان ہے نہیں ہے اس سے بحث نہیں ہے، کانوں کا نظام، رگیں وغیرہ وغیرہ پتہ نہیں، جو ڈاکٹریت کے اعتبار، سائنس کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا کیا نظام ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہیں، اس کے باوجود بھی سنتے ہیں. ہماری طرح کان نہیں ہے پھر بھی سن رہے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اس طرح دیکھتے ہیں کہ ہماری طرح دیکھنے کی طرح آنکھ نہیں ہے ہماری طرح کی آنکھیں، لیکن دیکھ رہے ہیں، سب کو دیکھتے ہیں، کائنات کو پوری دیکھ رہے ہیں، انسانوں کو دیکھ رہے ہیں، جانوروں کو دیکھ رہے ہیں، جنات کو دیکھ رہے ہیں، یعنی کائنات کا کوئی ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے، اور کوئی آواز اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ سے چھپ جائے، اور کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کے علم سے، کسی بھی چیز میں اگر آپ دیکھیں گے تو کوئی ذرہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. تو ہم اگر دیکھتے ہیں، ہماری لمٹ ہے دیکھنے کی، دیوار اگر آ گئی تو اگر ایک میٹر میں بھی دیوار آ گئی تو نظر نہیں آتا ہم کو. اللہ پاک دیکھ رہے ہیں کہاں سے، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، چاہے رکاوٹیں ہو نہ ہو، اندھیرا ہو اجالا ہو، اس سے بحث نہیں، اللہ پاک کو نظر آتا ہے بس. تو خلاصہ یہ ہے کہ نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب کسی اسم کی یا صفت کی جاتی ہے تو اس کی حیثیت کچھ اور ہی ہوتی ہے، جو لیکن مخلوقات کی طرف جب نسبتیں کی جاتی ہیں تو اس کے معنی اور اس کی صفتیں، اس کی حیثیتیں، اس کی مقداریں وہ الگ ہوتی ہیں بالکل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی نسبت جو ہے نا وہ رؤوف اور رحیم کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھی ہے. تو اللہ نے اپنی رحمت کا کچھ حصہ اور اپنی رافت کا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا مخلوقات میں سب سے زیادہ. اور اس کے لیے قرآن پاک میں فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایک رسول آئے ہیں آپ کے پاس، اے لوگوں تمہارے پاس رسول آئے ہیں جو رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں، یعنی تمہارے ساتھ خیر خواہی کا ارادہ رکھتے ہیں، تمہاری مغفرت. اب جتنی رحمت کے معنی ہیں پورے معنی یہاں منطبق ہوں گے، پھر دخول جنت کے معنی اگر لیے جائیں گے تو تمہاری جنت میں داخلے کے جو ہے نا وہ منتظر ہیں، اگر یہ معنی لیے مہربانی کے لیے جائیں گے تو تمہارے ساتھ امت کے ساتھ مہربانی کرنا چاہتے ہیں، امت کے ساتھ شفقت کرنا چاہتے ہیں، امت کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، امت کی مغفرت چاہتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم کو ملیں گی. کتنی فکر آپ کو زیادہ تھی، کانا دائم الفکرہ، ہمیشہ امت کی فکر کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ فکر میں رہتے تھے. اور پھر تو یہ رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملی ہے ہر اعتبار سے، رحمت کے جو معنی لیں گے وہ رحمت کا وہ حصہ امت کو ملا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ہر معنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے اور ہر ایک کے لیے ہے. مسلمان ہیں تو اس کے لیے بھی ہیں، آپ رؤوف الرحیم ہیں تو مسلمانوں کے لیے بھی ہیں،
آپ غیر مسلموں کے لیے بھی ہیں، آپ جنات کے لیے بھی ہیں، آپ جانوروں کے لیے بھی ہیں، اہل آسمان کے لیے بھی ہیں، زمین والوں کے لیے بھی ہیں، جس کسی کو بھی آپ دیکھ لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ ملا ہے اور آپ نے رحمت عطا فرمائی ہے. اللہ نے آپ اسی وجہ سے فرمایا کہ انا رحمت، میں رحمت ہی ہوں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمت بنا کر کس کے لیے؟ سارے عالم والوں کے لیے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ انسانوں کے لیے رحمت بنا کر ہم نے بھیجا ہے، بلکہ فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے عالم والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. اور یہاں پر یہ عالمون، عالم جو ہے نا، یہ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، تو جتنے عالم ہیں وہ سارے عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے مستفید ہو رہے ہیں. اسی لیے انسان ہیں تو وہ بھی آپ کی رحمت سے مستفید ہیں. انسانوں کی اقسام اگر آپ کر لیں گے، مومن ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں، جتنے ہیں سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے مستفید ہو رہے ہیں. مومن ہیں تو آپ کی رحمتیں ہمارے اوپر ہیں. اسلام کی بہت بڑی رحمت اللہ تبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کی ہے کہ اسلام ہم کو پہنچایا، ایمان ہم تک پہنچایا. سب سے بڑی رحمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے مبعوث فرمانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اس احسان کو قرآن پاک میں ذکر فرمایا. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم رسولا من انفسهم. اللہ کا یہ احسان ہے تمہارے اوپر کہ ایک رسول کو بھیجا ہے تمہارے پاس. تو حضور کی آمد ہمارے لیے رحمت ہے، حضور کی آمد ہمارے لیے بہت بڑا احسان ہے. اللہ پاک نے عام طور پر احسانوں کا تذکرہ نہیں فرمایا، لیکن کچھ خاص نعمتیں ہیں جہاں اللہ نے احسان کا ذکر فرمایا کہ ہمارا یہ احسان ہے تمہارے اوپر. ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، آپ کا وجود ہی ہمارے لیے رحمت ہے. اب مومنین آپ کے باتوں کو مانیں گے تو رحمت ہے، نہیں مانیں گے تو نہیں ماننے والوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے. ہم مانیں گے تو ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے، دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت سے جو ہے نا ہم نجات پالیں گے. مومنین کے لیے تو رحمت ہے ہی. پھر مومنین پر آپ کے جو احسانات ہیں قسم قسم کے، انسانوں کے اوپر جو احسانات ہیں قسم قسم کے، پوری سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھری پڑی ہے. کس طرح کے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انعامات ہوتے تھے، کس طرح کے احسانات ہوتے تھے. کافروں کے لیے بھی رحمت ہے کہ اگر ایمان لائیں گے کافر تو وہ بھی نجات پا جائیں گے، نہیں لائیں گے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے رحمت ہے کہ اللہ کا عذاب نازل نہیں ہو رہا ان کے اوپر. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ یہ کافر اس امت میں آئے ہیں تو اس لیے یہ لوگ ہلاکت سے محفوظ ہیں. ورنہ اللہ کا نظام یہ ہے سابقہ امتوں میں، سابقہ پیغمبروں کے اندر، کہ جب قومیں اللہ کا انکار کرتی ہیں، پیغمبروں کو جھٹلا دیتی ہیں، تو اللہ کا عذاب آتا ہے، صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے. پھر قومیں آج پوری کی پوری تباہ اور برباد کر دی گئی، مسلمانوں کے علاوہ قوم سمود پوری کی پوری ہلاک اور برباد کر دی گئی. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا، پوری دنیا میں طوفان آیا تھا، ایسا نہیں تھا کہ ان کے خاص علاقے کے اندر آیا تھا، وہ طوفان پوری دنیا میں آیا تھا اور پوری دنیا میں پانی تھا، کشتی پھر رہی تھی. بعد روایت میں کہ 40 دن تک پھرتے 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 آخر میں جا کے جودی نامی پہاڑ کے اوپر کشتی رک گئی، وہاں پر اللہ کا حکم ہوا طوفان نوح کے وقت میں. اسی لیے اللہ نے بچانے کے لیے خاص خاص جوڑوں کو، یعنی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا تھا کہ بھائی جتنے مسلمان ہیں ان کو بھی اپنی کشتی میں سوار کر لینا، اور جتنے جو ہے نا جانور ہیں تو جانوروں کا ایک ایک جوڑا رکھ لو، کیونکہ اب جو ہلاکت آنے والی ہے انسان بھی نہیں بچیں گے، جانور بھی نہیں بچیں گے اس زمین پر. ایسی ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کا حکم آیا سب کو ہلاک اور برباد کر دیا، اللہ کا فیصلہ تھا. جوڑا رکھنے کا مطلب یہی نہیں نکلتا ہے کہ بھائی ایک ایک جوڑا جانوروں کا لے لیا جائے، کشتی میں رکھ لیا جائے، مطلب یہ ہے کہ ہلاکت جو آنے والی ہے انتہائی خطرناک قسم کی ہلاکت آنے والی ہے، اور انتہائی خطرناک قسم کا طوفان آنے والا ہے. ریت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنور سے جہاں سے آگ نکلتی ہے وہاں سے پانی اللہ نے نازل کر دیا، آسمان سے بھی پانی برس رہا ہے، زمین سے بھی پانی نکل رہا ہے. ہمارے پاس اگر تھوڑا سا سیلاب ٹوٹ جاتا ہے، بند ٹوٹ جاتا ہے، شہر برباد ہو جاتا ہے، دو گھنٹے بارش زیادہ ہو گئی، شہر پانی میں ڈوب گیا. دو سال پہلے حیدرآباد میں جب بارش اتنی خطرناک بارش ہوئی ہے کہ دو گھنٹوں کی بارش ہے، چار گھنٹوں کی بارش ہے، بعض بعض علاقوں میں چھ چھ مہینے تک پانی جمع ہے. حیدرآباد شہر کے اندر، سٹی کے اندر چھ مہینے تک پانی جمع تھا، پورے گھر ڈوبے ہوئے ہیں، مدد کی کوئی صورت نہیں ہے، حکومتیں پریشان ہیں، کچھ نہیں کر سک رہی ہیں. اب اندازہ لگائیے کہ جب اللہ عذاب کو نازل کرنے کا ارادہ کر لیں کسی قوم کو، کسی قوم پر، اور ہلاکت کو نازل کرنے کا ارادہ کر دیں، ہلاکت مقدر کر دیں کسی کی، اور یہ چاہیں کہ میں ان کو سزا دینا چاہتا ہوں اس چیز کے ذریعے، تو وہ کتنی خطرناک ہوگی اس کائنات کے اندر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. اس رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ آج امت مسلمہ مکمل طور پر محفوظ ہے، ہلاکت ان کے مقدر میں نہیں ہے. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ کے ہوتے ہوئے اس امت کو مکمل ختم کر دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ آپ کی امت ہے، آپ کی امت کا اکرام ہے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ اس امت کو عذاب دے دے اور آپ ان کے اندر موجود ہوں. اتنی رحمت آپ کی ہے کہ آپ کی وجہ سے تو کافر محفوظ ہیں، آپ کی وجہ سے منافقین محفوظ تھے کہ آپ پر ظاہری طور پر اسلام کو ظاہر کرتے تھے، قتل سے محفوظ کر دیے جاتے تھے. یہ حضوری کی رحمت ہے. یہ تو منافقین بھی فیضیاب ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے، مومنین بھی فیضیاب ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے، ہر کوئی فیضیاب ہو رہا ہے. جنات ہیں آپ پر ایمان لاتے تھے، سورہ جن میں اللہ نے فرمایا قالوا یا قومنا انا سمعنا قرانا عجبا یهدی الى الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا وانه تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا. قرآن سنا, پریشان ہو گئے, آسمانوں میں جانے کا راستہ بند کر دیا گیا. جنات پریشان تھے کہ کیا کریں. آسمانوں میں جاتے تھے, فرشتوں کی خبریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی تھی وہ ایک دوسرے کو بتلاتے تو وہ سنتے تھے, دنیا میں آ کر بتا دیا کرتے تھے. جناتوں کا پہلے شیاطین کا آسمانوں میں آنا جانا تھا اور باتیں اور وحی کی باتیں وہ سن لیا کرتے تھے. فرشتے جب ایک دوسرے کو پیغام دیا کرتے تھے وہ سنتے تھے اور آ کر کاہنوں کو بتا دیتے تھے, اور کاہن وہ سن کر جو ہے نا لوگوں کو بتا دیتے تھے. لوگ جانتے تھے کہ بھائی یہ تو غیب کی خبریں رکھنے والا ہے. تو وہ ایک سنتا تھا. حدیث میں یہ ہے کہ شیطان ایک سچ بات سنتا تھا اور 100 جھوٹ ملا کر بیان کرتا تھا, اور کاہنوں کے لیے تو یہی کافی ہے. ایک مرتبہ اگر بات سچ ہو گئی تو یہی کہتے تھے کہ دیکھو میں نے فلاں بات کہی تھی, سچ ہوئی نہیں ہوئی. تو لوگوں کے لیے تو جھٹلانا بڑا دشوار ہوتا. تو جب قرآن نازل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیاطین کا آنا بند کر دیا کہ بھائی اب ان کو گنجائش نہیں ہے. قرآن بالکل پاک طریقے پر, بالکل صاف طریقے پر, بالکل امانت داری کے ساتھ, پورے احتیاط کے ساتھ, پورے بغیر شبہ کے, بغیر کسی قسم کے اختلاط کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا. اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام, روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہماری رحمت کا کچھ حصہ تم کو ملا یا نہیں ملا. روایت کی سندی حیثیت کمزور ہے. تو جبرائیل نے فرمایا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ, آپ کی رحمت کا حصہ ہم کو بھی ملا ہے. فرمایا کہ کیسے ملا؟ تو کہنے لگے کہ مجھے اپنے انجام کا خوف ہوتا تھا. اللہ کی ذات تو غنی ذات ہے, استغنائیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں ہے. تو اللہ سے تو خوف ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. ہماری اللہ کو کوئی فکر نہیں ہے. کہتے ہیں کہ بندے عبادت کریں نہ کریں ان کی شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. واللہ هو الغنی الحمید, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے. ہزاروں سالوں کی عبادت اگر ہو جائے, ظاہر سی بات ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا, تو کیا کس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ معاملہ فرمائے؟ اللہ کو فکر نہیں ہے. بڑے بڑے لوگوں کے پاؤں پھسل جاتے ہیں, زندگی بھر نیکیوں کے ساتھ گزر گئی, آخر میں انجام بہت برا ہو گیا. بڑے بڑے لوگوں کے قدم پھسل جاتے ہیں, ایمان سے بھی ہاتھ دھو دیتے ہیں, اعمال سے بھی ہاتھ دھو جاتے ہیں. بہت سے واقعات اس طرح کے ملتے ہیں کتابوں کے اندر. تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی ہماری رحمت کا کچھ حصہ ملا؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ, جی ہاں, وہ یہ حصہ ملا کہ مجھے اپنے انجام کے بارے میں خوف ہوتا تھا, لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر قرآن کو نازل فرمایا تو قرآن میں میرے بارے میں کچھ باتیں ارشاد فرمائی. سورہ تکبیر کے اندر فرمایا کہ مطاع ثم امین, کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات بیان کی گئیں, انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. فرمایا کہ یہ ایک فرشتے کا, ایک فرشتے کی طرف سے نازل کیا, فرشتے کے ذریعے قرآن پاک یہ نازل کیا جا رہا ہے, اس کا یہ ہے وہ قوت والا بھی ہے, وہ اللہ کا فرما بردار بھی ہے, اور وہ امانت دار بھی ہے. جب یہ آیت میں نے سنی مجھے اطمینان ہو گیا کہ انشاءاللہ میرے ساتھ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا معاملہ نہیں فرمائیں گے کہ جس کی وجہ سے ذلت و رسوائی ہو. آپ کی رحمت ہی کی وجہ سے آپ پر نازل کیے جانے والے قرآن سے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر یہ احسان فرمایا, اور مجھے جو ہے نا مجھے اپنے بارے میں اطمینان ہو گیا. تو فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید ہو رہے ہیں آپ کی برکت سے, انسان وہ بھی مستفید ہو رہے ہیں, جنات وہ بھی مستفید ہو رہے ہیں. تو جنات جا کر سنا کرتے تھے, تو جب قرآن پاک جب دروازہ ان کا بند کر دیا گیا کہ آسمانوں میں نہیں جانا ہے تم کو, تو اب زمین میں گھومنے لگے کہ دیکھیں کہ دنیا میں کیا واقعات پیش آ رہے ہیں. تو گھوم رہے ہیں, ادھر گھوم رہے ہیں, ادھر گھوم رہے ہیں. کس کی وجہ سے ہمارا آسمانوں میں جانا بند کر دیا گیا؟ کیونکہ جیسے ہی جاتے تو فات باہو شہاب ثاقب, کہ اللہ تبارک وہاں فرشتوں کو اللہ نے لگا دیا, وہ مارتے تھے. قرآن پاک میں ہے یہ کہ فرشتے شیاطین کو مار کر بھگاتے ہیں, تو مار کر بھگاتے تھے, تو نیچے آ جاتے تھے یہ لوگ. تو گھومتے 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 ایک مرتبہ وہ گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھے. تو وہ جب تلاوت سنی تو کہنے لگے کہ یہ وہی قرآن ہے جس کی وجہ سے ہمارا آسمانوں میں جانا بند کر دیا گیا. اس کے بعد وہ جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اسلام ان لوگوں نے قبول کر لیا. اس کے بعد وہاں سے نکلے, قوم کے پاس گئے اور قوم کو اسلام کی دعوت دی, تو جنات مسلمان ہو گئے. کیونکہ قرآن اور شریعت یہ جنات کے لیے بھی ہے, انسانوں کے لیے بھی ہے, جنات کے لیے بھی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اللہ نے سورہ رحمان میں مخاطب فرمایا, بہت سے مواقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو مخاطب کیا ہے, اور ان کے لیے سزائیں ہیں, بعیدیں ہیں, فلاں ہیں, فلاں ہیں, سب کچھ ہیں. جنات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے مستفید ہیں, جانور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے مستفید ہو رہے ہیں. جانور آ کر شکایت کیا کرتے تھے. ایک ہرنی جو ہے نا آپ صلی اللہ ایک ہرن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. آپ جا رہے تھے راستے میں, تو یہودی نے اس کو پکڑا تھا. تو جیسے ہی آپ وہاں سے گزرے تو اس ہرن نے حضور کو دیکھا تو شکوہ کر دیا کہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, مجھے جو ہے نا مجھے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے, یہ مجھے پکڑ کر رکھا ہے, مجھے اجازت دے دیجیے, میں جاؤں گی پلا کر آ جاؤں گی. تو حضور نے یہودی سے کہا کہ بھائی اس کو چھوڑ دے, یہ جائے گی آئے گی. تو کہنے لگا کہ اس کو بڑی مشکل سے پکڑا ہے, کیسے چھوڑوں جانور, قابو میں دوبارہ تھوڑی آئے گی. اگر آپ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں, تو فرمایا کہ ہاں میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں. چنانچہ روایتوں میں ہے کہ وہ ہرنی گئی اور وہ ہرن گئی, جا کر اس نے دودھ پلایا, اپنے بچے کو واپس آ گئی. یہودی نے واقعہ دیکھا تو اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. جانوروں کو حقوق ملا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اونٹ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکوا کر رہا ہے, آپ نے مالک کو بلایا اور کہا کہ یہ اونٹ شکوا کر رہا ہے کہ تم اس کے اوپر بوجھ زیادہ لاتے ہو اور اس کو چارہ نہیں دیتے ہو, اس کا حق ادا کرو. اونٹ کی شکایت ہے. آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جو ہے نا سر جھکا کر بلبلانے لگا. جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو لا لیتے تھے. بے حس چیزیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ان کو انسیت تھی. آپ ممبر رسول ممبر کے پاس ٹھہر کر جس ممبر کے پاس ٹھہر کر جو خطبہ دیا کرتے تھے, تو ممبر آنے سے پہلے ایک جھاڑ تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لیتے تھے. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ممبر بنایا تو آپ جھاڑ کو آپ نے ہٹا دیا, وہاں سے کٹوا دیا. سسک سسک کر رونے لگا تھا جھاڑ. صحابہ نے اس کی سسکیاں سنی ہیں, آواز سنی ہے, کہاں سے آواز آ رہی ہے, جھاڑ میں سے آ رہی ہے. حضور کی برکت وہ بھی محسوس کر رہا تھا. حضور کا سہارا لینا اس کے لیے بھی رحمت تھا, اس کے لیے بھی برکت تھا. بے جان چیزیں ہیں, غیر محسوس چیزیں ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شعور ان کے اندر رکھا تھا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے, تو یہ رحمت سب کے لیے ہے, انسانوں میں, مسلمانوں کے لیے بھی ہے, بچوں کے لیے بھی ہے, بڑوں. اور پھر آپ کی جو رحمت ہے, اگر آپ دیکھیں گے زمانۂ جاہلیت میں جس تناظر میں آپ آئے تھے, بچوں کو آپ نے حق دلوائے, بچوں کے لیے رحمت ہے, بڑوں کو آپ نے حق دلوائے, بڑوں کے لیے رحمت ہے, عورتوں کو آپ نے حق دلوائے, عورتوں کے لیے رحمت ہے, رشتہ داروں کے آپ نے حق دلوایا, رشتہ داروں کے لیے رحمت ہے. عام مسلمانوں کے حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ بیان فرمائے. بچوں کے بارے میں فرمایا کہ ملم چھوٹے بچوں کے بارے میں فرمایا کہ ملم یرحم صغیرنا وملم یعقر کبیرنا فلیس منا. جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کے ساتھ جو ہے نا ادب کا معاملہ نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ایک ہی حدیث میں ہے. دو حق اللہ کے نبی نے دیا ہے, بڑوں کو بھی حق دلوا دیا, چھوٹوں کو بھی حق دلوا دیا. بچوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت ہے. اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کے ساتھ رہتے تھے, کبھی ڈانٹتے نہیں تھے, کبھی جھڑکتے نہیں تھے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا, کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں, کبھی جھڑکا نہیں ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی بچوں کے ساتھ بھی. اور آپ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا ہے, سختی نہیں کرنی ان کے اوپر, اور بڑوں کے ساتھ ادب کا معاملہ کرنا ہے, بڑوں کے ساتھ بدتمیزی بد اخلاقی نہیں ہو سکتی. وہ ملم یعقر کبیرنا فلیس منا, ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہوگا. عورتوں کے حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوا دیے. ان کی عزت, بیوی ہے تو اس کا حق یہ ہے, شوہر ماں ہے تو اس کا حق یہ ہے, بہن ہے تو اس کا حق یہ ہے, بیٹی ہے تو اس کا حق یہ ہے. زمانۂ جاہلیت میں کافروں کی جو صورت حال تھی, معاشرہ جو ان کا تھا, اس درجہ تھا کہ بیٹی کو زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے, اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو زمین میں دفن کر رہے ہیں. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. بیٹی ہونے کی خوشخبری ان کو دی جاتی تھی تو وہ خوشخبری کو لے کر جو ہے چہرہ ان کا سیاہ ہو جاتا تھا شرمندگی کے, اور اندر گھٹ رہے ہوتے تھے. وہ ہوا کظیم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا, چہرہ تو سیاہ ہو گیا, وہ ہوا کظیم, گھٹ رہے ہیں. یَتَبَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ, اور بیٹی کی خوشخبری کو لے کر لوگوں سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں, منہ ظاہر کرنے کو, منہ دکھانے کو جو ہے نا باعث شرم محسوس کرتے تھے, بے عزتی محسوس کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی. آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں چیزیں. لوگ جو ہے نا بیٹیوں کے وجود کو زحمت سمجھتے ہیں, ان کو بار سمجھتے ہیں اپنے اوپر. اللہ کے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ یہ تو تمہارے لیے برکت کا ذریعہ ہے, تو تمہارے لیے خوشخبری ہے یہ. تو اللہ کے نبی آئے, آ کر بتایا کہ یہ جو بیٹی ہے یہ تمہاری ماں ہے, اس کا حق یہ ہے. یہ جو بیٹی ہے یہ تمہاری بیوی ہے, اس کا حق یہ ہے. خیرکم لنسائہ, تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں سے سب سے بہتر رہنے والا ہو. ماں ہے تو فرمایا کہ ولا تقل لہما اوفن ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما, کہ ماں ہے تو اس کے ساتھ احترام کا تقاضا یہ ہے, ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اونچی آواز میں بات نہیں ہو سکتی اس کے ساتھ, اوف اس کے ساتھ نہیں کہہ سکتے آپ. اگر وہ کسی بھی طرح تم کو ڈانٹ لے, کتنا ہی تمہارے اوپر جو ہے نا زیادتی کیوں نہ کر دے, فرمایا کہ تقل لہما اوفن, لا تقل, ان کو اوف بھی کہنے کی تمہارے لیے گنجائش نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ عورتوں کا حق یہ ہے, ماں کا حق یہ ہے, بیوی کا حق یہ ہے, بیٹی ہے. تو جس بیٹی کی وجہ سے تم اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرتے ہو, لوگوں سے منہ چھپا کر پھرا کرتے ہو, یہ بیٹی ہے. اور اس بیٹی کی صحیح تربیت تم نے کر دی ہے, اس تربیت کے نتیجے میں جنت واجب ہو جاتی ہے تمہارے اوپر. تو حضور آئے, عورتوں کا حق دیا. لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو اسلام نے کیا حق دیا ہے, تم کو معلوم نہیں ہے کہ زمانے جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا. جس عورت کے, یعنی آج عورتوں کا وجود ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اثر ہے کہ آج عورتوں کا وجود ہے, ورنہ تو اگر تم کو اگر زمین میں دفن کر دیا جاتا پیدا ہی ہوتے تو کائنات تو کبھی کی ختم ہو گئی ہوتی. زمین میں دفن کر دیا جا رہا تھا. ایک صحابی تو جس وقت یعنی بچی کو دفن کر کے آ کر اسلام قبول کیے, اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ کیا ہو گیا, افسوس کر رہے ہیں, اب کچھ ہو نہیں سکتا, اپنے ہاتھوں سے قبر کی مٹی خود کھود رہے ہیں. اپنے ہاتھوں سے قبر میں اپنی بچی کو اتار رہے ہیں، بچی پکار رہی ہے، ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ معصوم بچی کو، اس کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کر دیا گیا، دفن کر کے آ گئے۔ عورتوں کا یہ معاشرہ تھا، یہودیوں میں الگ معاملہ ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا، عیسائیوں میں الگ معاملہ ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ عورت کا تصور انتہائی خطرناک تھا ملل سابقہ کے اندر، سابقہ امتوں کے اندر عورت کو جو ہے نا جانوروں کی طرح سمجھا جاتا تھا، چھوٹی چھوٹی بات پر ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، ان کے ناپاکی کے ایام میں ان کو دفن بالکل بند کر دیا جاتا تھا، ان کے ہاتھ کا کھانا تک نہیں کھایا جاتا تھا، گھروں میں بند کر دیا جاتا تھا، بالکل گھر کے کوٹھری میں ڈال دیا گیا، اس کے بعد پوچھ نہیں رہے، ان کا بنا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے نہیں تھے، حسن معاشرت ان کے ساتھ نہیں ہوتی تھی، عورتوں کے ساتھ یہ ظلم زیادتی ہوتی تھی۔ عدت کے ایام میں عورت کو ایک چھوٹے سے گھر میں، سب سے چھوٹا کمرہ جو ہوتا تھا اس میں باضابطہ بند کر دیا جاتا تھا، ایک سال تک عورت اسی کمرے میں ہوتی تھی۔ زمانے جاہلیت میں یہ تھا، کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو کیا دیا، پتہ ہی نہیں ہے تم کو عورتیں، عورت نے اسلام کو، اسلام نے عورتوں کیا 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 دیا ہے بھائی؟ ماں کا تصور اسلام کا پیش کردہ ہے، تمہارا پیش کردہ نہیں ہے، بیٹی کا تصور یہ اسلام کا پیش کردہ ہے، بہن کا تصور اسلام کا پیش کردہ ہے، خالہ ہونے کا تصور اسلام نے پیش کیا، بہنیں ہونے کا تصور اسلام نے پیش کیا ہے، پھوپھی ہونے کا تصور اسلام نے پیش کیا ہے، پھر ہر ایک کی درجہ بندی کر کے حق بیان کر دیے کہ ان کا حق بھی ہے، حتیٰ کہ یہ بھی کہہ دیا اسلام نے کہ بھائی تم مر جاؤ تو تمہارے مرنے کے بعد تمہاری میراث ان میں تقسیم کی جائے گی، یہ اسلام کا دیا ہوا حق ہے۔ اسلام تو تم لوگ تو بار بار پر اس کو قتل کیا کرتے تھے، اسلام نے اگر بتایا کہ بھائی یہ قتل کرنے والی چیز نہیں ہے، یہ تو تمہارے بچوں کا مستقبل ہے، تمہارے معاشرے کا مستقبل ہے، اس سے تو نسلیں وجود میں آئیں گی، اس کے ذریعے تو پھر یعنی فلاح و بہبود جو ہے نا اس سے متعلق ہوگی۔ ماں کا جو گہوارہ، ماں کا جو گود ہوتا ہے وہ گہوارہ ہوتا ہے، وہ تربیت گاہ ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہر اعتبار سے ہے، کسی بھی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو رحمت ہی رحمت ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا رحمت، میں خود ہی رحمت ہوں تمہارے لیے، بس کسی بھی، اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حرکت اور ہر سکون رحمت ہے امت کے لیے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے ہوتی تھی، اللہ کی طرف سے ہوتی تھی، حرکت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے اور ہر سکون بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہے، آپ کا چلنا پھرنا ہمارے لیے رحمت ہے کہ چلنے پھرنے کے آداب معلوم ہوئے، آپ کا سونا ہمارے لیے معلوم ہے کہ سونے کے احکام معلوم ہوئے، آپ کا کھانا پینا ہمارے لیے رحمت ہے کہ کھانے پینے کے احکام ہم کو معلوم ہوئے، اس کے آداب معلوم ہوئے، اس کے تقاضے معلوم ہوئے، حلال چیزیں ہم کو معلوم ہوئی، حرام چیزیں ہم کو معلوم ہوئی، مشروبات ہیں، ملبوسات ہیں، مطعومات ہیں، جو چیزیں آپ نے روزمرہ کی زندگی میں استعمال فرمائی، آپ کی زندگی کا ایک فعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک حرکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک سکون، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کی اجتماعی زندگی، آپ کی انفرادی زندگی، رحمت ہی رحمت ہے، ہر حرکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، اور پھر صرف ایک محدود دائرے تک کے لیے نہیں ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فرمایا گیا کہ سارے عالم والوں کے لیے رحمت بنا کر آپ کو مبعوث کیا گیا ہے، انسان بھی اس میں ہیں، جنات بھی اس میں ہیں، جانور بھی اس میں ہیں، شعور والی چیزیں بھی اس میں ہیں، بے شعور والی چیزیں بھی اس کے اندر ہیں، آسمانی مخلوقات بھی اس میں ہیں، زمینی مخلوقات بھی اس کے اندر ہیں، بری مخلوقات بھی ہیں، بحری مخلوقات بھی ہیں، ہر قسم کی مخلوقات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے فیضیاب ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ بڑا ہی عجیب، علماء نے بڑی لمبی چوڑی بحثیں کی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر، رحمت للعالمین کیسے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کے یہ اسماء ہیں، پھر نام الگ الگ ہیں تو اس اعتبار سے علماء نے فرق کیا ہے کہ رؤوف بھی آپ کے لیے استعمال کیا گیا، رحیم بھی الگ آپ کے لیے استعمال کیا گیا، رؤوف کس کو کہتے ہیں، رحیم کس کو کہتے ہیں، علماء نے فرق اس کے اندر علماء نے بیان کیا، رحیم کے معنی بھی مہربان کے آتے ہیں، رحم کرنے کے آتے ہیں، رؤوف کے معنی بھی وہی ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ رحیم سے زیادہ رؤوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے کہ جس کے اندر رحمت اور زیادہ ہوتی ہے۔ ایک فرق علماء نے یہ لکھا ہے کہ رؤوف رحیم تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی رحمت جو ہے نا لوگوں تک پہنچے اور اس رحمت میں کسی قسم کی تکلیف لوگوں کو، رؤوف وہ ہے جس میں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی ہے، رحمت میں جو ہے نا خیر ہوتا ہے لیکن خیر کے ساتھ تکلیف کا پہلو بھی ہو سکتا ہے، اس کی مثال علماء نے دی ہے سمجھانے کے لیے، جیسے جو ہے نا ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کا آپریشن کرتا ہے، سرجری کرتا ہے، کوئی عضو خراب ہو جاتا ہے تو اس کو کاٹ کر نکال دیتا ہے، اس کا کاٹنا، زخم کو نکالنا یہ رحمت ہے، لیکن زخم کو نکالنے میں کلفت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت لے کر آئی ہے، تو کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل تو سب پر کیا جائے گا لیکن کچھ پر عمل کرنے میں دشواریاں آ سکتی ہیں، مشقتیں ہو سکتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم ہیں اس اعتبار سے، اور رو بھی اس اعتبار سے کہ بہت سارے انعامات، بہت سارے احسانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے ایسے ہیں کہ بغیر کلفت اور بغیر مشقت کے امت فیضیاب ہو رہی ہے، مستفید ہو رہی ہے، یعنی دونوں طرح کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمتوں سے امت مستفید ہو رہی ہے۔ کیسی باریکیاں علماء نے لکھی ہیں حیرت ہوتی ہے، کیسی نزاکتیں علماء نے لکھی ہیں بڑی حیرت ہوتی ہے اس کو سننے کے بعد، بڑے عجیب و غریب اس پر بحثیں ہوتی ہیں، ان کے مادہ اشتقاق میں جو ہے نا کس سے بنا ہوا ہے، اس کے معنی کیا کیا آتے ہیں، اس اعتبار سے معنی میں کیا ان اسماء میں کیا کیا فرق پایا جا سکتا ہے، اس کی خصوصیتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا. اور اس رحمت کا تقاضا کیا ہے؟ اصل میں ہمارے لیے اصل حکم جو ہوتا ہے، علماء نے یہ لکھا ہے کہ اسماء محمدیہ کو ذکر کرنے کے بعد اس کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو سمجھنا ہے. رحمت کا رحیم بن کر آپ تشریف لائے ہیں تو امت کو آپ نے رحمت کا ایک سبق دیا ہے، رحم کا آپ نے سبق دیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ ہونا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا معاملہ ہونا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ ہونا چاہیے. اللہ قرآن پاک میں یہی تعلیم ہمارے لیے بیان کی گئی، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ بنو، کونو عباد اللہ اخوانا، بھائی بھائی بن جاؤ، محبتیں آپس میں ہوں، نرمی کا معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا جائے، عقیدت اور محبت کا تعلق جو ہے نا قائم کیا جائے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بلکہ ہر اعتبار سے آپ ہمارے لیے رحمت ہیں، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جو آیت ہے وہ اسی لیے ہے کہ نبی کی ذات تمہارے لیے تمہاری جانوں سے مقدم ہونی چاہیے، تمہارے وجود کا ذریعہ وہ ہیں، تمہاری بقا کا ذریعہ وہ ہیں. اگر وہ نہیں، بلکہ حدیثوں میں جو مضمون بیان کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ لولا کلما خلقت الافلاق، اگرچہ کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن معنی بالکل صحیح ہے اس حدیث کے. اگر حضور نہیں ہوتے تو مخلوقات کا وجود ہی نہیں ہوتا، پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے تو ہمارا وجود ہی ہے. تو اس لیے نبی کی ذات ہر اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی ہمارے لیے رحمت ہی ہے. تو اس لیے نبی کی ذات مقدم ہے ہمارے لیے، اس لیے نبی پر آنچ اگر کوئی آج، اور اسی وجہ سے علماء نے ایک بات یہ لکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم چونکہ ہر آدمی اس سے فیضیاب ہو رہا ہے آپ کی رحمت سے، تو اس لیے فطرتاً آپ سے محبت ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے. اللہ ہے کہ اگر کوئی آدمی عناد اور حسد کی وجہ سے اگر کچھ جو ہے نا یعنی محبت نہیں کرتا ہے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ انسان کی فطرت میں یہ چیز داخل ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور ایک احترام آدمی کے دل میں ہوتا ہے. کوئی گستاخی کرتا ہے تو پوری دنیا کے لوگ اٹھ جاتے ہیں اس کے لیے، نہ کبھی دیکھا ہے نہ کبھی سنا ہے، کچھ نہیں کیا نہیں، لیکن آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. کہتے ہیں کہ ہماری جان لے لی جائے لیکن وہاں پر ایک حرف بھی ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یہ کیا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت ہے جو اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے. آپ کی سیرت اگر پوچھیں گے تو کچھ نہیں معلوم، مکمل سیرت کچھ حصہ بیان کریں گے لوگ، کیسے ہوں گے کوئی نہیں. 1400 سال پہلے ایک شخصیت اس دنیا کے اندر آئی تھی اور آ کر قرآن دے کر اور احکام دے کر اور اپنے اصحاب کو تیار کر کے دنیا سے چلی گئی، اور آج 1400 سال ہونے کے باوجود بھی ان کی لائی ہوئی کسی ایک بات کا اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو ساری امت مسلمہ کھڑی ہو جاتی ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ساری امت مسلمہ کھڑی جاتی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت ہے جو ہمارے دلوں میں پائی جاتی ہے، اور یہ آپ کے رحمت کے یہ رحمت کے پس منظر میں اللہ نے ہمارے اندر ودیعت فرمائی ہے. آپ یہ رحمت ہی کا حصہ ہے، یہ محبت ہمارے اندر ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحیم بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں. اس اسم کا تقاضا یہ ہے، اس کے آداب یہ ہیں علماء نے جو لکھے ہیں کہ بھائی ہمارے اندر بھی یہ چیز آنی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور رحمت کے جو احکام ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں وہ ہم کو لینے کی ضرورت ہے، وہ ہم کو سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمارے اپنے گفتار میں، ہمارے اپنے کردار میں، ہمارے اپنے اخلاق میں، ہمارے اپنے اعمال کے اندر. خاص طور پر رحم و کرم کا معاملہ ہونا چاہیے، نرمی کا معاملہ ہونا چاہیے، سختی مزاجوں کے اندر نہیں ہونی چاہیے. نامۂ اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو وزنی چیز معلوم ہوگی وہ آدمی کا رحم و کرم ہے، حدیث میں ہے، جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی ہے. اور آپ کی تعلیم بھی یہی ہوتی تھی، کبھی آپ ڈانٹتے نہیں تھے، الا یہ کہ سخت جہاں دین اور اسلام کی بات آتی تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کا معاملہ نہیں فرماتے، لیکن عام حالات میں نرمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نرمی ہوتی تھی، سختی کبھی نہیں ہوتی تھی. ایک صحابی آگے مسجد میں پیشاب کر رہے ہیں، صحابہ دوڑے دوڑے بھاگے یا رسول اللہ، یعنی ڈانٹنے کے لیے کہ یہ کیا کر رہا ہے بھائی، ہم ڈانٹ دیتے ہیں ڈپٹ دیتے ہیں. فرمایا کہ نہیں، چھوڑ دو. جب پیشاب کر کے فارغ ہو گئے تو حضور نے بلایا، بلا کر اور صحابہ اکرام کو ان کو تو بلایا اور ان کو سمجھایا کہ یہ جو آپ نے کیا یہ غلط ہے، مسجدیں ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اللہ نے بنائی ہیں، اور ان مسجدوں کو صاف رکھنے کا حکم ہے، پاک رکھنے کا حکم ہے، مسجدوں کو صاف رکھو. اس کے بعد صحابہ اکرام کو بلا کر فرمایا کہ بشرو ولا تنفرو، لوگوں کو خوشخبری دینے والے بنو، لوگوں کو نفرت مت دلاؤ، دین سے، اسلام سے، دینی چیزوں سے جو ہے نا نفرت پیدا نہیں کرنی ہے تم کو. یسرو ولا تعسرو، آپ نے فرمایا کہ آسانی پیدا کرو ان لوگوں کے لیے، تنگی مت پیدا کرو. کوئی کام کر رہا ہے، جا کر غصے میں ہم نے کچھ بول دیا، اس کے بعد مزید تھوڑا ہی آئے گا وہ. آپ نے فرمایا کہ اس کو قریب کرنے کی کوشش کرو، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرو. یہ نہیں کہ بھائی سختی میں جو چاہے بول دیا، جب حق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو حق ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بولنا چاہیے. بعض دفعہ سختی سے بولنے کی ضرورت ہوتی ہے تو بولنا بھی چاہیے، لیکن ہمیشہ نہیں. تو آپ نے یہ تعلیم دی ہے. ایک صحابی آگے کہنے لگے کہ رسول اللہ زنا کی اجازت دے دیجیے. ظاہر کس سے؟ اللہ کے نبی سے سوال کر رہے ہیں، اللہ زنا کی اجازت دے دی، اے اللہ کے نبی زنا کی اجازت دے دیجیے. تو حضور نے جس انداز میں سمجھایا, فرمایا کہ بھائی آپ کی ماں ہیں, فرمایا کہ ہاں, تو کہنے لگے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ زنا کیا جائے؟ فرمایا کہ نہیں. پھر کہا کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی اگر زنا کرے تو تم یہ پسند کرتے ہو؟ نہیں. تمہاری بیٹی کے ساتھ اگر کوئی زنا کرے تو تم پسند کرتے ہو؟ نہیں. تمہاری خالہ کے ساتھ اگر کوئی زنا کرے تو تم پسند کرتے ہو؟ نہیں. سوالات کرتے گئے کرتے گئے, سوالات کے ذریعے اللہ کے نبی نے ذہن بنا دیا کہ ایک بہت بری چیز ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی, تو جب تم اپنے لیے یہ چیز پسند نہیں کر سکتے ہو, تو تم کسی اور کی ماں کے ساتھ, کسی اور کی بہن کے ساتھ, کسی اور کی بیٹی کے ساتھ یہ کیسے پسند کر سکتے ہو؟ اور اللہ کے نبی نے اس وقت ان کے دل پر ہاتھ رکھا, ان کے جسم پر یا دل پر ہاتھ رکھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہم اغفر ذنبا, اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائیے, وطہر قلبا, اور ان کے دل کو پاک فرمائیے, وحسن فرجا, اور ان کے ستر کو اور ان کے شرمگاہ کو آپ جو ہے نا پاک دامن رکھیے. دل صاف ہو گیا, اس کے بعد کبھی خیال نہیں آیا زنا کا ان کے اندر, چلے گئے وہاں سے اٹھ کر مجلس سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت ہے, کوئی حکم بیان کرنا ہے, کوئی چیز سمجھانی ہے, غصے والی بات ہے تو غصہ نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, نرمی کے ساتھ سمجھاتے تھے. جب بات دل میں جو ہے نا پھر پیوست ہوتی ہے, جب آج نرمی کے ساتھ جو ہے نا کوئی بات کی جاتی ہے, حق تعالیٰ شانو ہم سب کو جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ہم مستفید ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے مستفید ہونے والا بنا دے, اور آپ کے اس اسم کو سمجھنے والا بنا دے, اس کی حقیقت کو ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیوست فرمائے, اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والا بنائے.
الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم رب العرش العظیم. نسألک موجبات رحمتہ وعزائم مغفرتہ والسلامۃ من کل اسم والغنیمۃ من کل بر والفوز بالجنہ والنجاۃ من النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين, اللهم قض حاجاتنا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين. الحمد لله.